میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم طلبہ کرام، آپ تمام حضرات جہاں جہاں سن رہے ہیں، وہ شہر ہوں، قصبے ہوں، گاؤں ہوں، سرد ترین علاقے ہوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جہاں لوگ اپنے دنیاوی مشاغل میں مصروف عمل ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دین میں مصروف رکھا ہے۔ جیسے صبح ہوتی ہے، ہر آدمی حصول دنیا کے لیے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ یقینی طور پر وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہیں موقع ملا، جن کی قسمت نے ساتھ دیا، اور وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خود کو فارغ کیا، وہ آ کر مشغول ہو گئے اور علم دین سیکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ علم دین حاصل کرنا چونکہ ایک با مقصد کام ہے، اور اس با مقصد کام کے اندر جب تک مقصد پیش نظر رہے گا کامیابی حاصل ہوگی، اور مقصد پیش نظر نہ ہو تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ جب آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ ہم ایک با مقصد کام کے لیے آئے ہیں، تو لا محالہ مقصد کا پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ اب ایک درس انظامی کرنے والے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا مقصد تو ہوتا ہے رفع جہالت، کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا، کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا، ضروری معلومات نہیں ہوتی، فرائض اور واجبات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو یقینی طور پر وہ شخص قابل رحم ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم آنے کے بعد بندے کا شرف، کمال اور اس کے مرتبے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علم جب بھی آتا ہے، شرف لے کر آتا ہے اور فضیلت لے کر آتا ہے۔ تو جب آپ تمام کے تمام حضرات علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو اولین مقصد آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ اپنے آپ سے جہالت دور کرنی ہے۔ درس نظامی کرنے والے کا دوسرا جو عظیم مقصد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے درجہ کفایت پر علم حاصل کرنا۔ یعنی ٹھیک ہے، آپ پر صرف نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، آپ شادی شدہ نہیں ہیں، کاروبار نہیں کرتے، بہت سارے شعبہ جات زندگی کے وہ مسائل جو آپ پر سیکھنا فرض ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے، لیکن آپ سیکھتے ہیں، آپ کتب فقہ کے تمام ابواب پڑھتے ہیں، اگرچہ کہ آپ پر وہ پڑھنا، وہ سیکھنا واجب نہیں ہے، آپ فنون پڑھتے ہیں، آپ گرامر پڑھتے ہیں، آپ تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اصول تفسیر اور اصول حدیث پڑھتے ہیں، ان تمام کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا علم حاصل کیا جائے کہ ہماری ذات معاشرے کے دیگر لوگوں کے لیے کفایت کا سامان بن سکے، ہم لوگوں کی دینی الجھنیں دور کرنے کے لیے کافی ہو سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ ہر شہر اور بستی کے اندر کم از کم ایک عالم دین کا پایا جانا واجب کفایہ ہے، کہ اگر وہ پایا جائے گا تو لوگوں کی جو دینی ضروریات ہیں وہ حل ہوتی رہیں گی اور اس قصبے سے، اس شہر سے جہالت دور ہونے کا سامان موجود رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک عالم دین جہاں کہیں ہو، کما حق ہو، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن لوگوں کا فائدہ نہ اٹھانا ان کی سستی اپنی جگہ پر۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر علاقے کے اندر ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو علماء سے منسلک رہتا ہے، اور جو معمول کے مطابق فائدہ نہیں اٹھاتے وہ کبھی کبھار ضرور آتے ہیں۔ ان کے یہاں میت ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی صورت پیش آ جاتی ہے، کہیں طلاق ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ایسا تنازع پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ علماء سے اس کی رہنمائی حاصل کی جائے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسجد کا امام جو ہے اس سے زیادہ سے زیادہ 15-20 لوگ ملتے ہوں گے، بس ایسا نہیں ہے، اس سے کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کبھی نہیں ملے ہوں گے، اور وہ کب ملے؟ جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوا، اور اگر ان مسائل کا بتانے والا کوئی نہیں ہوگا تو لا محالہ لوگوں میں جہالت اور بڑھے گی۔ تو فقہا کی ضرورت، علم جاننے والوں کی ضرورت اس لیے معاشرے میں ہوتی ہے کہ جو وقائع اور نوازل ہیں، جنہیں فقہا حوادثات بھی کہتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک صورت پائی جاتی ہے معاشرے کے اندر، اور وہ صورت جو ہے علماء پر پیش کی جاتی ہے اور علماء اس کا جواب دیتے ہیں۔ سابقہ ادوار کے اندر جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگ صرف اپنی ذات، اپنے محلے، اپنے قصبے تک محدود تھے۔ اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، تو اگر کیٹو پہاڑ پر بھی کوئی مسئلہ پیش ہو، وہ بھی ایک قصبے اور گاؤں کے اندر ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ جناب فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا۔ اب وہ صحیح ہے یا غلط، اس کے نتیجے میں جو سوالات قائم ہو رہے ہیں، ان کے جوابات کیا ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سوالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ لوگوں کے سوالات بڑھ چکے ہیں، لوگوں کے سوالات میں وسعت آ چکی ہے، لوگ اب زیادہ سوال کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس موضوعات زیادہ ہیں۔ اب لوگوں کے موضوعات زیادہ ہو گئے، لوگوں کے سوالات زیادہ ہو گئے، لیکن اس کے برخلاف ہم علم میں اتنا پیچھے ہوں کہ جو ہمارا ایک ہدف تھا کہ درجہ کفایت پر جا کے ہم نے دین حاصل کرنا ہے، اور لوگوں کی ضروریات کے لیے ہمیں ہماری جو ذات ہے وہ کفایت کرے گی، اور ہماری پوزیشن یہ ہو کہ ہم اس درجے کو پورا نہ کر سکیں، اس حق کو پورا نہ کر سکیں، تو لا محالہ یہ ہماری کوتاہی ہوگی، ہم اپنے مقصد میں فیل کہلائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ ہمارا جو طالب علمی کا دور ہے وہ سنہرا دور، جس میں ہماری مشغولیات نہیں ہیں، فراغت ان معنی میں ہے کہ کوئی کام کاج کی جو ہے وہ زحمت ہمیں نہیں کرنی پڑتی، ایک طبقہ ہے جو کام کاج نہیں کرتا، طلبہ میں کچھ ہوں گے جو امامت کرتے ہوں گے، کچھ غیر مقیم طلبہ ہوں گے جو کاروبار پر بھی جاتے ہوں گے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو صرف اور صرف پڑھنے کے لیے انہیں فرصت موجود ہے اور پڑھائی کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو اس سنہری وقت کو اگر بہتر انداز میں یوٹیلائز کر لیا جائے اور اپنے اہداف بنا کر اہداف کی تکمیل کر لی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو محنت ہے آپ کی ساری زندگی کام آئے گی۔ جو بھی شخص آگے بڑھتا ہے وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ دوران طالب علمی میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کریں گے، اپنی ذہانت کا، اپنی تدبیر کا، اپنی مصروفیات کو یوٹیلائز نہیں کریں گے، تو پھر آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کہلائیں گے، درمیانہ درجے کے اسٹوڈنٹ، ہو سکتا ہے اس سے بھی کمزور کہلائیں۔ آپ کا ہدف یہ ہے کہ آپ کو بہت مضبوط، باصلاحیت اور اس مقصد پر پورا اترنا ہے جس مقصد کے لیے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، وہ مقصد جو امیر اہل سنت دیکھنا چاہتے ہیں۔ امیر اہل سنت کیا یہ چاہیں گے کہ آپ کمزور عالم کے طور پر فارغ ہوں؟ بتائیے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ آخر کیا کیا جائے؟ ہماری مصروفیات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہماری مصروفیات کا 60-70% جو حصہ ہے وہ درسی جو تعلیم ہے اس میں مصروف ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا حصہ کلاس میں صرف ہوتا ہے، کلاس پڑھتے ہیں، کلاس پڑھنے کے بعد کلاس کی دوہرائی ہوتی ہے، ہلکے لگتے ہیں، اپنے طور پر آپ حاشیے پڑھتے ہیں، اسباق کی تیاری کرتے ہیں، ایک بڑا حصہ جو ہے آپ کا درسی مصروفیات میں صرف ہوتا ہے، اور یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ آپ کتنا خارجی مطالعہ کر لیں، کتنی جو ہے وہ اپنی معلومات بڑھا لیں اور درسیات میں آپ کمزور ہوں تو بنیادی صلاحیت آپ میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کے دوران وہ چیز سب سے اچھی پڑھیں۔ جب تک آپ قافیہ اور جامی اور گرامر پڑھ رہے ہیں سب سے اچھی یہ کتابیں پڑھیں، فقہ پڑھ رہے ہیں تو سب سے اچھی فقہ پڑھیں، منطق شروع ہو تو سب سے اچھی منطق پڑھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو درسیات ہے ظاہر بات ہے صدیوں سے قائم ہے، اور یہی کتابیں پڑھ کے علامہ تو دہر پیدا ہوئے، اپنے زمانے کے جو ہے ائمہ پیدا ہوئے، مجتہدین پیدا ہوئے، غوث قطب ابدال پیدا ہوئے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بنیاد ہے جو آپ کے ذہن کو کھولتی ہے اور آپ کو علوم عالیہ جو ہیں وہ ہنر مندی سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے عربی عبارات کے حل میں کیا کیا چیزیں آپ کو سامنے رکھنی ہیں اور کیا نہیں رکھنی۔ تو پہلا فوکس پڑھائی کے اعتبار سے درسیات ہی ہونی چاہیے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری مصروفیات کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں کافی وقت ایسا ملتا ہے کہ جس میں ہم خارجی مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب خارجی مطالعہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ہاتھ لگا وہ پڑھ لیا، بھائی کسی کے ہاتھ جو ہے وہ کوئی رسالہ لگ گیا، کوئی معنی لگ گیا، کوئی اپنا کلاس فیلو کوئی کتاب لے آیا، کبھی مکتبے پہ چلے گئے، جیب نے اجازت دی کتاب خرید لی، جامعہ میں لائبریری ہے وہاں جا کے کوئی کتاب پڑھ لی، اور عام طور پر چھوٹی موٹی کتابیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں، بڑی کتابیں پڑھتے ہوئے اکتاہٹ ہوتی ہے اور طالب علم اس کے نزدیک عام طور پر نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی کتابیں پڑھنا بھی بہت مفید ہے، اور ایک کتاب بعض اوقات جو ہے اپنے ایک موضوع کا نچوڑ ہوتی ہے اور اس کو پڑھ لیا جائے تو وہ موضوع جو ہے وہ اس کا اچھی طرح ادراک ہو جاتا ہے، اور قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنتا ہے، آپ چاہیں گے کہ جس سارا علم ایک دم آ جائے، یہ فطرت نہیں ہے۔ فطرت یہی ہے کہ علم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خارجی مطالعے کا جو انداز ہے یہ انداز کسی ہدف پر مشتمل نہیں ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی ہدف نہیں ہے کہ یہ آپ خارجی مطالعہ کیوں کر رہے ہیں۔ جس طرح کی کتاب آپ کو ملے گی، جیسا موسم ہوگا وہ آپ پڑھیں، یہ ہدف نہیں ہے۔ کامیاب لوگ جو ہیں وہ ایک ہدف بنا کے اس ہدف کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جب تک کسی چیز کو ہدف نہ بنایا جائے کامیابی نہیں ملتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہدف بنایا جا سکتا ہے؟ بھئی آپ جب فارغ التحصیل ہوں گے تو آپ کا ٹائٹل ہوگا عالم الدین، تو سب سے بڑھ کر تو چیز یہ ہے کہ کیا آپ نے دین اسلام کے اکثر جو علمی گوشے ہیں اور علمی پہلو ہیں کیا آپ نے ان کا مطالعہ کیا ہے؟ ایک طالب علم جو فارغ ہوتا ہے عام طور پر تو اس کا جواب نفی میں ہوتا ہے، اس نے ہدایہ ضرور پڑھی اور بہت سارے ابواب پڑھے ہیں لیکن اس کی ساری توجہ جو ہے وہ دلائل اور قیل و قال میں رہی ہے۔ دلائل اور قیل و قال میں رہتے رہتے بعض اوقات جو ہے وہ نفس موضوع ہے وہی ذہن سے نکل جاتا ہے اور نفس موضوع کہیں ہو چلا جاتا ہے۔ آپ نے بڑا حصہ جو ہے وہ علوم عالیہ پر پڑا ہوگا. آپ دورے میں پہنچتے ہیں تو دوڑ لگ رہی ہوتی ہے, یعنی پوری کتابیں بھی نہیں پڑھی جاتی, کوئی کتاب روبو پڑھی جا رہی ہے تو کوئی نصف پڑھی جا رہی ہے تو کوئی اس سے بھی کم. پھر تفسیر ہے, زیادہ سے زیادہ تفسیر جلالین ہمارے ہاں ایسی ہے جو زیادہ پڑھائی جاتی ہے, اور تفسیر جلالین حقیقت میں ترجمہ ہے, عربی ٹو عربی ترجمہ ہے, تفسیر نہیں ہے. تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا احاطہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا احاطہ کرنے کے لیے تین چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر ایک قرآن پاک اور اس کی تفاسیر, نمبر دو احادیث اور ان کی شروحات. صرف حدیث آپ پڑھیں گے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا, اس کا اطلاق سمجھ میں نہیں آئے گا. تو حدیث سمجھنے کے لیے شرح کا ہونا ضروری ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے علم فقہ. اگر کوئی ان تین چیزوں کو بہت ہی متوسط انداز میں پڑھ لیتا ہے, ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کا ادب ہو کہ جس نے جی اپنے وقت کا علامہ راضی بننا ہے, تو پھر تو ساری زندگی بھی کم ہے, ٹھیک ہے نا. یا صاحب ہدایہ جیسی کتاب لکھنی ہے تو علم فقہ کا اس کا پڑھنے کا انداز اور ہدف کچھ اور ہوگا. میں اس ہدف کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کو اتنی معلومات دے دے کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا آپ اچھی طرح ادراک رکھتے ہوں, ایک دفعہ آپ کی نظر سے گزر جائیں. کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کچھ خارجی مطالعے میں ایسا ادب بنائیں؟ جی کریں گے جی. یعنی خارجی مطالعہ ہدف بنا کر شروع کریں, بے شک وہ سال میں ختم ہو, دو سال میں ختم ہو, پانچ سال میں ختم ہو. میں آج ہدف یہ بنا کر آیا تھا کہ میں آپ کے سامنے ایک پرپوزل پیش کروں گا, میں آپ کے سامنے کوئی حکم نامہ پیش نہیں کروں گا, پرپوزل ہے, ایک ممکنہ جو ہے ایک ماڈل ہے کہ اگر آپ اس پرپوزل پر عمل کر لیں تو ثانیہ سے اگر آپ یہ پڑھنا شروع کریں تو دور حدیث کی تکمیل تک آپ دین اسلام کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے. ایک جو خارجی مطالعہ آپ کا درسی مطالعے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی اچھے انداز سے جو ہے وہ پورا ہو پائے گا, اور آپ جو ہے وہ بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی بات سنیں گے اور سوچیں گے اچھا یوں بھی ہے, بہت کم ایسا ہوگا. کیوں بھائی, جب آپ فارغ التحصیل ہوں اور آپ کی کیفیت یہ ہو کہ کوئی بھی بات آئے اور آپ کہیں ہاں یہ تو میں نے پڑھی ہے, ہاں یہ تو حدیث ہی ہوں, ہاں یہ تو تفسیر ہے, ہاں یہ تو یوں بات ہے. کیوں بھائی, اب دیکھیں امیر علیہ سنت جو ہے اکثر اپنے طلبہ کو اپنے گرد جو ہے ان طلبہ کو رکھتے ہیں جن کی معلومات بہت اچھی ہوتی ہیں, مذاکرے میں بھی ان کو پیچھے بٹھاتے ہیں, کوئی بھی واقعہ آتا ہے, کوئی بھی روایت آتی ہے, کوئی بھی چیز آتی ہے, پیچھے سے پرچی دیتے ہیں جناب یوں ہیں, تو وہ منتخب اور پسندیدہ ہوئے نا, ان کے اندر ان کا جو مطالعہ تھا, ان کا خارجی مطالعے کی وسعت, انہوں نے اس چیز نے فائق کیا, ان کو آگے بڑھایا. اور عالم کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ علم رکھتا ہو, معلومات رکھتا ہو, معلومات کثیرہ رکھتا ہو. جناب عالم ہیں, یہ علامہ صاحب ہیں, تو یہ بطور محاورہ نہ کہا جائے, بطور حقیقت کہا جائے کہ ایک بڑا حصہ علم کا انہیں آتا ہے. دیکھیے میرے پرپوزل میں چار چیزیں ہیں. ایک یہ کہ بڑی مختصر ترین اردو کی کا حاشیہ ہے قرآن پاک کا, وہ آپ پڑھ لیں. ایک شرح حدیث میرے پرپوزل میں ہے, وہ آپ پڑھ لیں. فقہ کی ایک کتاب ہے میرے پرپوزل میں, وہ آپ پڑھ لیں. اور ایک اردو کی کتاب ہے, وہ آپ پڑھ لیں. شروع کریں بھائی. تفسیر خزائن العرفان, تفسیر خزائن العرفان کے جس نسخے کا میں نے انتخاب کیا اس کے 1218 صفحات ہیں. کتنے صفحات ہیں؟ اگر دو صفحات روزانہ پڑھے جائیں تو ایک سال آٹھ مہینے میں آپ جو خزائن العرفان ہے وہ عاشیہ پورا پڑھ لیں گے. کتنے صفحات پڑھنے ہیں روزانہ؟ دو صفحات. دو صفحات پڑھ کے ایک اگر آپ اولا سے بھی شروع کریں نا تو آپ جو ہے وہ ڈیڑھ سال میں پڑھ لیں گے. لیکن اگر آپ کسی نے اولا سے بھی شروع کیا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ثانیہ ثالثہ میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ جب فقہ کے ابواب پڑھ لیے جاتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں. جب سارے ابواب پڑھ لیے جاتے ہیں, اکثر ابواب پڑھ لیے جاتے ہیں, پھر زیادہ سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, کوئی مشکل تو نہیں ہے پرپوزل؟ اوکے, میں امید رکھوں کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے. چلیں, احادیث بہت ساری ہیں, بہت ساری احادیث, اور علماء نے احادیث کے اندر وہ کام کیے ہیں, دل سے دعائیں نکلتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کی ایک کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہے جامع الصغیر. ترتیب کی ہے حدیث کی کتاب مرتب فرمائی. جامع الصغیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو طویل احادیث نہیں ہے, بہت طویل حدیثیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے کیا کیا کہ ایک ایک کلمہ جو ہے یا ایک ایک جملہ, دو دو جملے وہ توڑے ہیں, اور حروف تہجی کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا ہے. یعنی پہلے جن جملوں میں الف آ رہا ہے وہ سب سے پہلے ہوں گے, جن میں با آ رہا ہے اس کے بعد وہ جملے ہوں گے. تو ایک بڑی حدیث ہوتی ہے, اس کے اندر کئی طرح کے جو ہے وہ انمول حکمت بھرے فرامین موجود ہوتے ہیں, طویل ہوتی ہیں, لیکن علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے وہ جملے اٹھا کے ان کی ترتیب قائم کی ہے. ایک تو ان کا پڑھنا آسان ہے, چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, نظر سے گزرتے ہیں تو کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی. ایک ہوتا نا تاکید واقع ہوتی ہے معنوی طور پر, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے الفاظ نئے ہوتے ہیں, اور اس کی تطبیق کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, یہ جاننا ضروری ہوتا ہے. تو علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کی اس کتاب کے اندر 10,000 احادیث موجود ہے, اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ امام سیوطی خود فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی موضوع حدیث میں نے درج نہیں کی ہے. صحیح حدیثیں اور اس سے نیچے کی حدیثیں ہیں, موضوع نہیں ہے کوئی بھی. اور اس حدیث کی شرح لکھی ہے علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمہ نے. اگر کوئی علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمہ کی شرح پڑھے, فیض القدیر اس کا نام ہے, ایسا لگے گا کہ میرات المناجی پڑھ رہا ہے. وہ عشق بھرے مطلب کے کلمات, وہ تطبیقیں, وہ عقائد نظریات, اہل سنت کی حقانیت, اور پھر معنی مفہوم. علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہیں, یہاں تک کہ عرب دنیا کے اندر ایک کتاب شائع ہوئی ہے کوئی 12-13 جلدوں کے اندر, وہ مختلف چیزوں کی تعریفات کا احاطہ کرتی ہے. بہت بڑی کتاب ہے, بہت بڑی کتاب ہے, اس کا نام ہے. تو جگہ جگہ پر اس کتاب کے اندر بھی علامہ مناوی علیہ الرحمہ کی تعریفات لکھی ہوئی ہیں. تو خود تعریفات پر بھی ان کی کتاب ہے, وہاں سے بھی لکھی ہیں. اور بہت ساری جو تعریفات ہیں میں بعض اوقات ڈھونڈتا ہوں تو مجھے اب فیض القدیر سے زیادہ ملتی ہیں. میری اپنی جو ہے وہ ذاتی خواہش یہ ہوتی ہے کسی حدیث کی اگر شرح دیکھنی ہے, ایک تو مل جلدی جاتی ہے. کیوں؟ حدیث میں چار جملے آئے, میں ایک جملہ لے کے دیکھتا ہوں, اس کی شرح اگر مجھے دیکھنی ہے فیض القدیر میں یہاں مل جائے گی. کوئی شاملہ یوز نہیں کرنی پڑتی, کوئی سافٹ ویئر نہیں, کتاب سامنے. اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف ہوگی تو مشکل ہو جائے گا. کتاب اگر ہے تو آپ اٹھائیں, وہ خود ایک موجم ہے. یعنی جامع الصغیر خود ایک موجم کی ترتیب پر ہے, بڑی آسانی سے حدیث نہیں مل جاتی ہے. اب میں اگر کسی حدیث کی شرح فتح الباری سے دیکھوں یا امدت القاری سے دیکھوں تو ایک پیچیدگی یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ راویوں پر بحث کرتے ہیں, پھر جو ہے وہ سند پر بحث کرتے ہیں, پھر جو وہ مکان اور دیگر افادات پر بحث کرتے ہیں, اور آخر میں جو ایک پیراگراف ہوتا ہے احکام پر، وہاں میری مطلوبہ چیز ملے گی اور اس کا ڈھونڈنا بھی مشکل، لیکن فیض القدیر میں ایک طرح کا حاشیہ ہے، یعنی تفصیلی وہ نہیں ہے، اسناد پر بحث ہو کہیں گے، اسناد پر بھی بحث کرتے ہیں لیکن بہت ہی مختصر کتاب ہے۔ تو میرا اگلا پروپوزل یہ ہے کہ آپ اگر جامع صغیر شرح کے ساتھ پڑھیں، فیض القدیر کے ساتھ، اس کی مختلف مکتوبوں نے چھاپی ہے، دارالکتب علمیہ نے بہت اچھی چھاپی ہے، تو پہلی جلد ہے 727 صفحات پر اور تقریباً کم و بیش اتنے صفحات بنتے ہیں، پہلی جلد پڑھی جائے گی جناب 6 مہینے میں، دوسری جلد بھی 6 مہینے میں، تیسری بھی 6 مہینے میں، چوتھی بھی 6 مہینے میں، اور یوں اگر آپ روزانہ کے 4 صفحات پڑھتے ہیں، یعنی ایک صفحے پر 2 یا 3 حدیثے ہوتی ہیں، زیادہ 4 ہوں گی، ٹھیک ہے، نیچے اس کی شرح ہوتی ہے، اور وہ حدیث بھی وہ جو ایک ایک دو دو جملے پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، 4 صفحات کا پڑھنا بہت آسان، اگر آپ روزانہ کے 4 صفحات پڑھیں گے تو 3 سال میں 10,000 احادیث اور ان کی شروحات آپ پڑھ لیں۔ اب بتائیے با مقصد خارجی مطالعے کی کتنی اہمیت ہے، صرف ضرورت ہے استقامت کی، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بولیں کہ جناب ہم سب نے ادب بنا لیا ہے اور آپ جو ہے نا مجلس کرم فرما دے اور ایک نسخہ ہمارے جامعہ میں لازمی رکھوا دے، تو پھر دیکھیں مجلس تو رکھوائے گی، آپ تو پڑھنے والے بنے، مجلس آپ کا ہر طرح کا خیال رکھتی ہے تو کتاب کیوں نہیں رکھوائے گی، اور جان نہیں ہے ایسا تو وہ پی ڈی ایف لے لیں 4 صفحات، اور ایک ڈائری رکھ لیں اپنے پاس، مطلب آپ کے پاس حاشیہ خزان عرفان، خزان عرفان میں نے یوں ترغیب دی ہے، مختصر بہت اور بڑا ہی جامع ہے، مختصر ہے، جامع لب لباب ہے، یہ پڑھ لیں تو اگلے مرحلے پر تو کچھ تفصیلی کتابیں پڑھ لیجیے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کتاب کی ایک الگ ڈائری بنا لیں، وہ ڈائری بنا کے آپ جو ہے وہ رکھ لیں، آپ نے فیض القدیر کی الگ ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے، وہاں اس کے نکات لکھ رہے ہیں، اس کی الگ بنائی ہوئی ہے، تو آپ نے پورا قرآن پاک حاشیے کے ساتھ پڑھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ 4 صفحات روزانہ کے اعتبار سے آپ نے 10,000 حدیثوں کی شرح پڑھ لی، کتنا علم حاصل ہوگا یقین مانے آپ، اور 10,000 حدیثیں کو مانا رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی شرح پڑھنا، پھر شرح میں بھی بعض روایتیں ہوتی ہیں۔ اچھا میں ایک بڑی تعجب خیز بات آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، اس کتاب کی جامع صغیر کی افادیت کا عالم یہ ہے کہ ولی کامل علامہ علی متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جامع صغیر کو کنورٹ کیا، حروف تہجی پر جو یہ مرتب تھی وہ ختم کر کے ابواب پر لے کر آئے، کہ بھی اگر کوئی باب سے پڑھنا چاہتا ہے جامع صغیر کی حدیث تو اس کے پاس بھی آپشن ہونا چاہیے۔ وہ انہوں نے جامع صغیر، کتنا بڑا کام ہے ایک ایک حدیث کو اٹھا کے باب پر لے کر آنا، 10,000 حدیثوں پہ اتنا بڑا کام، ایک تو باب مرتب کی انہوں نے، اور باب کے اندر بھی انہوں نے ایک عجب اسلوب رکھا کہ یہ نہیں ہے کہ کتاب الصلاۃ پہلے شروع ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے ابواب عرف تہجی رکھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابواب بہت زیادہ بنائے انہوں نے، بہت زیادہ ابواب بنائے انہوں نے، ابواب عرف تہجی رکھے، اور پلس یہ کام کیا کہ 30,000 احادیث اور ایڈ کی، وہ بتاتے ہیں اب جو ہے وہ تکملہ ہے، تتمہ ہے، ہر باب کا ایک ذیلی باب انہوں نے قائم کیا، وہ ان کی اپنی جو ہے درج کردہ روایتیں تھیں، اس کتاب کا نام ہے کنز العمال، اور اس میں تقریب اس میں 40,000 سے زیادہ حدیث ہیں، 40,000 سے زیادہ، زندگی وفا کرے تو کبھی وہی پڑھ لیجئے گا، فی الحال زمانہ طالب علم کے اندر اگر آپ فیض القدیر پڑھ لیتے ہیں تو سمجھے موجیں ہو جائیں گی اور مزہ آ جائے گا آپ کو۔ قرآن پاک ہو گیا، حدیث کی کتاب ہو گئی، اب ہے فقہ کی دو کتابیں، ایک اردو میں اور ایک عربی میں، پہلے اردو والی، اردو میں ایک ہی کتاب ہے جس کا نام سب سے نمایاں ہے، بحر شریعت۔ اگر ایک طالب علم بحر شریعت، عام طور پہ کیا ہوتا ہے قدوری کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جناب، استاد نے پڑھا دیے 2 صفحات اور اس کے بن گئے 8 صفحات، بحر شریعت کے بن گئے 10 صفحات، تو سبق کے ساتھ بارشت پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو جو باب آپ قدوری سے پڑھ چکے اس کو دوبارہ پڑھیں بارش شریعت سے. اگر آپ نے کوئی باب قدوری سے نہیں پڑھا ہے تو پھر آپ بارشت نہ پڑھیں. کہ کلاس کے اندر جب استاد ایک باب کا مفہوم سمجھا دیتا ہے پھر جب آپ بارشت پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. عوام کو بارشت مشکل اسی لیے لگتی ہے کہ ان کو اصطلاحات نہیں آتی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب محتال کسے کہتے ہیں، محتال والے کس کو کہتے ہیں، اور اصل میں جھگڑا کیا ہے دونوں کے درمیان، یا رشتہ کیا ہے دونوں کے درمیان. پورا باب پڑھ لیں آپ کو مسائل سمجھ نہیں آئیں گے. تو وہ ابواب پڑھتے جائیں جو آپ قدوری سے پڑھتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے قدوری آگے بڑھتی ہے آپ کا علم آگے بڑھتا ہے. تین جلدیں بارشت کی، اور پہلے جلد اگر آپ چار صفحات پڑھتے ہیں بارشت کے روزانہ، تو 14 ماہ میں پہلے جلد ختم کرتے ہیں، 13 ماہ میں دوسرے جلد ختم کرتے ہیں، اور تیسرے جلد 13 ماہ میں ختم کرتے ہیں. 3 سال 4 ماہ کے اندر آپ پوری بہار شریعت بال استیاب پڑھ لیں گے. 6 سال ہیں آپ کے پاس، بعض کے پاس 8 سال ہیں یا 7 سال ہیں. ان کے اندر ترتیب سے ہدف بنا کے، اور کامیابی اسی وقت ملے گی کہ جب آپ چاروں چیزیں ایک ساتھ پڑھیں. اولا ثانیہ والوں کو میں ہٹا رہا ہوں، وہ اپنا عاشق خزائن الفان پڑھ لیں یا بارشت کے وہ ابواب پڑھ لیں جو نور لیزا کے ساتھ چل رہے ہیں، آگے والی کتابیں نہ پڑھیں. ظاہر بات ہے ثانیہ کے بعد سالسہ میں ذرا عبارت پختہ ہوتی ہے، اور پھر جب عربی کتابیں پڑھیں گے تو اس کا اصل مزہ پھر آئے گا. اب آپ نے بارشت پڑھ لی، اب ایک عربی میں فقہ کی کتاب ہے، جلدیں تو اس کی 6 ہیں میرے پاس، بلکہ 10 جلدیں، 10 جلدوں میں. مشکل لگ رہی ہیں 10 جلدیں پڑھنا ہے، لیکن کتنے صفحات بنے؟ خزانہ عرفان کے کتنے صفحات بنے؟ 2، ٹھیک ہے. فیض القدر کے 4، بارشت کے 4، اس کے 3، کتنے ہو گئے؟ 13 صفحات پڑھنے میں 1.25 گھنٹہ لگے گا. کتنا؟ 1.25 گھنٹہ. یہ 1.25 گھنٹہ صرف کر کے اتنا عظیم فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. تھوڑی سی جو ہے نا وہ جگتیں کم کرنی پڑیں گی، آپس کی گپ شپیں کم کرنی پڑیں گی، موبائل سے ذرا کنارہ کشی طے کرنی پڑے گی. ہیں ہمارا طالب علم کا دور تھا نا، ناظم صاحب سے ہمارا جھگڑا ہو رہا ہوتا تھا، نہیں لائٹر چلاؤ ہم نے پڑھنا ہے. ذرا نہیں لائٹیں بند کرنی ہے بھائی، یہاں کی بند ہو گئی ہے، وہاں جل رہی ہوئی ہے، اس کا ایک الگ ٹائم ہوتا تھا، وہ بھی بند ہو گئی، پھر بھی جیسے تیسے پڑھ لیتے تھے. تو آپ خود اپنے آپ کو سنواریں گے تو آپ سنورے گا، کوئی اور سنوارے گا کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک آپ خود نہ بدلنا چاہیں، خود آپ کے اندر تجسس پیدا نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہ فقہ کی بڑی عظیم و شان کتاب کہ جو اپنی سہل پسندی یعنی سلیس زبان کے اعتبار سے، جو اپنی تقسیم بندی کے اعتبار سے، اور ایک بڑی اہم خصوصیت کہ اس کے اندر مسائل ادائے پڑھتے ہوئے پریشانی ہو جاتی ہے نا، جی انفی کے پاس تو حدیثیں نہیں ہیں، ایسا تاثر قائم ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کتاب کے اندر بکثرت ہر باب کے اندر روایتیں بیان کر کے، روایتیں تو فتح القدیر میں بیان ہوتی ہیں، لیکن فتح القدیر کی جو زبان ہے وہ بہت گاڑھی ہے. میری مراد بدایو سنائے، یعنی فقہ کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کو اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنی شاندار انداز میں یہ کتاب مرتب ہوئی ہے شاید کوئی کتاب ہوئی ہو. مثال کے طور پر وہ بیان کریں گے کہ یہ نماز کی شرائط منطقی انداز میں بیان کریں گے، واجبات ایک منطقی انداز میں بیان کریں گے، وجہ اثر کے ساتھ، تقسیم بندی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. دارالحدیث قاہرہ کا مطبوعہ بہت شاندار چھپا ہوا ہے، اعراب بھی ہیں احادیث کے خاص طور پر، تو اس کے صفحات بنتے ہیں ٹوٹل 5823. اگر آپ اس کتاب کو 3 صفحات کے اعتبار سے پڑھتے ہیں تو 5 سال 4 ماہ میں پڑھ لیں گے. ہدف کوئی 1 مہینے کا 2 مہینے کا تھوڑی ہے، ہدف سالوں کا ہے. اور آپ نے بھی اپنی زندگی کے سال لگائے ہیں، 1-2 سال تھوڑے لگایا. تو اب آپ وہیں چلے جائیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ ہمارا 60-70% جو مصروفیات ہماری رہتی ہے وہ رہتی ہے اپنا درسی کتابوں کے اندر رہنی چاہیے، اس سے کوئی جو ہے نا فرار ممکن نہیں ہے، لیکن آپ روزانہ کے کا پونا گھنٹہ اور ایک گھنٹہ نکال لیں، اتنا بڑا ذخیرہ علم جو ہے آپ پڑھ لیں گے. اچھا ایک جلد 6.5 مہینے میں پوری ہو رہی ہے، دیکھیں 6.5 مہینے میں پوری ہوگی تو ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک جلد پڑھ لیا میں نے، یہ نہیں ہے کہ ایک جلد بھی سال لے رہی ہے، ایسا نہیں ہے. حوصلہ صرف آپ کو کرنا ہے، صبر جو ہے نا تکلیف پر نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صبر صرف تکلیف پر نہیں ہوتا، صبر ایک ہوتا ہے گفتگو میں صبر ہوتا ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور میری باری آئے تو میں بولوں، صبر کر کے بیٹھنا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صبر ہوتا ہے ایک استقامت کے اوپر. ایک آدمی کی نیت بنتی ہے میں نے نفل پڑھنے ہیں جناب، 100 پڑھ لیتا ہے، 2 پڑھنے پہ صبر نہیں ہو رہا اس کو، حالانکہ اس کو صبر کرنا چاہیے تاکہ مشقت میں نہ گرے اور نفس جو ہے نا وہ چکنا چور ہو جائے اور اگلے دن وہ 2 بھی نہ پڑھ پائے. تو یہ بھی ایک صبر ہے اور استقامت صبر کا نام ہے کہ روزانہ آپ کو مشقت برداشت کر کے جو ہے وہ وقت نکالنا ہے، ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا، ہدف مقرر کر کے چلنا ہے. آپ نے ایک فقہ کی وہ کتاب پڑھ لی جس کے اندر علتیں ہیں، جس کے اندر مسائل کی تقسیم بندی ہے. اس تقسیم بندی جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ایک باب کے سمجھنے میں پیچیدگی رہ جاتی ہے، کسر رہ جاتی ہے، یہ پڑھ کے وہ دور ہو جائے گی. اس کتاب کے اندر دلائل ہیں حدیث کی صورت میں، پتہ چلے گا کیا حدیثیں ہیں، اور اکثر مقامات پر یہ دلائل تقابل کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ شوافی کی حدیث ہے اور ان حدیث کے ذریعے ہمارا یہ جواب ہے. تو پھر جب آپ دو حدیث میں پہنچ کے چاہتے ہیں کہ جناب استاد ہر بات پہ یوں بیان کر دے، کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنا مطالعہ شروع سے لے کر آئیں، بیس مکمل کریں، ٹھیک ہے. یہ رنگ ہوا ہوا اس پر دیوار پر، ٹھیک ہے. تو رنگ کرنے والے نے کیا کیا، پہلے بیس بنائیے، پہلے کھرچا ہوگا اس کو، پھر لاپے کی ہوگی، پھر پریمر مارا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر جا کے کچا کیا ہوگا، پھر پکا فائنل کیا ہوگا. تو عالم بننے کے لیے جو ہے وہ بیس مضبوط ہونی چاہیے. تو آپ جب ان کتابوں کو پڑھیں گے تو یقینی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا، آپ پڑھ لیں گے تو میرے لیے صدقہ جاری ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے نیک مقاصد کو کامیاب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، شرع صدر عطا فرمائے، حافظوں کو کبھی فرمائے، اور علم حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رکاوٹیں دور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.